الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو دنیا میں عبادت کا مکلف بنایا، ان میں سے بعض ماننے والے مسلمان ہوئے اور بعض انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ جو مسلمان ہوئے اللہ جل جلالہ چونکہ عبادت کے لیے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اصل عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اس کے بارے میں احکامات آتے ہیں، اور رہی دنیاوی زندگی، کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، کون کیسا رہتا ہے، کیا پہنتا ہے، آزادی دے دی جاتی، صرف نمازیں پڑھوا لی جاتی، روزے رکھوا لیے جاتے، نماز روزے اور عبادتوں کے احکام صرف بتا دیے جاتے، لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ بڑی مہربانی ہے، یہ اس کی رحمت کاملہ ہے، عبادت کے احکام بتلانے کے ساتھ ساتھ جینے کا ڈھنگ اور جینے کا سلیقہ بھی اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے مخلوق تک وہ احکامات پہنچائے۔ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹری کی تعلیم دلانے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں، اپنے یہاں تو اسے داخلہ نہیں ملا، مدراس میں، کلکتہ میں، دلی میں، وہاں کی میڈیکل کالج میں داخلہ دلاتا ہے، تو کالج اور یونیورسٹی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے بچہ آئے، پڑھے اور چلا جائے۔ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے ماں باپ اسے کتنا پیسہ بھیجتے ہیں، کون سی ہوٹل میں جاتا ہے، کون سی لاڈجنگ میں رہتا ہے، یہ کسی کالج کی ذمہ داری نہیں۔ فٹ پاتھوں پر تم سو جاؤ، وقت پر کالج میں آ کر پڑھ کر جاؤ، بنگلوں میں رہو، تم کالج میں سبق میں حاضری دے دو. تم ہیلی کاپٹر سے آتے ہو، ہوائی جہاز سے آتے ہو، سائیکل سے آتے ہو، اسکوٹر سے آتے ہو، بس سے آتے ہو، لوکل ٹرین سے آتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری. کوئی اس کی ذمہ داری قبولتا نہیں. اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کر دیا، بھئی تم ٹائم پر نماز میں آ جاؤ، زکات دے دو، حج کر لو، روزہ رکھ لو، بس ذمہ داری ہو گئی. لیکن اللہ جل جلالہ کی عین مہربانی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو لباس کے تعلق سے ہدایتیں دی. یہ لباس پہنو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، عورتوں کو یہ کپڑا دو ان کے لیے سود مند ہے، یہ کاروبار کرو تمہارے لیے حلال ہے، یہ بزنس کرو تو تمہارے لیے حرام ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. ایک جاہل مسلمان سوچتا ہوگا یہ کہاں کی مہربانی، خامخواہ کی پابندیاں ہو گئی، ہم جو چاہے پہن سکتے تھے، سونے کی زنجیر گلے میں ڈال سکتے تھے، ہیرے کی انگوٹی پہن سکتے تھے، ریشم کا کپڑا پہن سکتے تھے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو آدھا آدھا کپڑا پہنا کر بازاروں میں بھیج سکتے تھے. یہ کہاں کی مصیبت ہے، یہ رحمت کہاں ہوئی، یہ تو مصیبت ہوئی. کیوں پابند کیا اللہ نے؟ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو کہے کہ ڈاکٹر نے ہمیں مصیبت دے دی پابندی دلوا کر، ہمیں معلوم نہیں تھا کیا کھانا کیا پینا. ایک بیماری کے سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ بریڈ لیجئے، دودھ لیجئے، تو ہم اسے رحمت سمجھیں گے یا عذاب سمجھیں گے؟ جو بے وقوف ہوگا وہ عذاب سمجھے گا، اور جو عقل مند ہوگا ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا احسان کہ میں ہمارے گھر میں روزانہ یہی پکتا تھا، آپ نے بتلا دیا، میری صحت بچ گئی. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بتلا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر تو خنزیر کھائے گا تیری صحت بھی تباہ ہو جائے گی، تیرا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا، تو شراب پیے گا، ماں بہنوں سے زنا کر بیٹھے گا، حرام کے لقمے کھائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا، عذاب قبر کا شکار ہو جائے گا. یہ مہربانی ہے اللہ کی. اللہ اگر نہ بتلاتے تو اللہ پر کوئی حجت بھی نہیں تھی. کالج والوں کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ہدایت دیں، بھئی تم دیکھو فلاں بس سے آنا، فلاں ٹرین سے آنا، ہوائی جہاز سے آنا، فلاں ہوٹل میں کھانا، فلاں ہاسٹل میں رہنا، ان کی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت، تم عبادت کرو. اور جیسے دنیا میں اور معاشی نظام ہیں ویسا اسلام معاشی نظام والا مذہب کوئی نہیں کہ شروع سے آخر تک بزنس کی باتیں کرتا ہو، کاروبار کی باتیں کرتا ہو، کارخانے کی باتیں کرتا ہو، انکم کی باتیں کرتا ہو، اخراجات کی باتیں کرتا ہو، ٹیکس کی باتیں کرتا ہو. اسلام کوئی معاشی مذہب نہیں. کیوں؟ ہماری زندگی کا مقصد معاش نہیں. ہم دنیا میں زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے نہیں آئے. جن لوگوں کا مذہب اور خیالات یہ ہیں کہ یہ دنیا چار روزہ ہے، یہاں ہمیں مزے لوٹنا ہے اور یہاں کے فائدے حاصل کرنا ہے، تو وہ لوگ بتلائیں گے طریقے، انکم کے کیا سورسز ہیں اور کس کس طریقے سے گاہک کو الو بنایا جا سکتا ہے، یہ بزنس مینجمنٹ کا خلاصہ کیا ہے. خلاصہ یہی ہے، بزنس مینجمنٹ جو کورس کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، ایک تاجر خریدار کو الو کیسے بنائیں، ایک کمزور چیز کو طاقتور کیسے بنائیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو چیز 6000 کی ہوگی، کبھی یہ لوگ 6000 نہیں لیں گے، ایک روپے کی بھیک آپ کو دیں گے 5999 روپے. اب 6000 اگر کہی جاتی ہے بات تو ہارٹ پیشنٹ کا دل کا دورہ بڑھ جاتا ہے، تو 5000 جب کہی جاتی ہے بات تو ذرا سکون، چلو بھی 5000 چلر، حالانکہ ایک روپے کی بھیک دے رہا ہے وہ، صرف 6000 ہی ہوئی بات. آپ خرچ کر کے جاتے ہیں آٹو کو 30-40 روپے دے دیتے ہیں. یہ سب بزنس مینجمنٹ کا خلاصہ ہے.
اور اسی طریقے سے وکالت کیا ہے، لائری کیا ہے، ایک جرم کرنے والے کو، ایک قاتل کو، ایک چور کو، ایک ڈکیت کو، ایک رشوت خور سیاستدان کو آرام سے معصوم ثابت کر دیا جائے، یہ لائری کا خلاصہ ہے، یہ وکالت کا خلاصہ ہے. لیکن شریعت مطہرہ اللہ جل جلالہ بندوں پر اتنا رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. حالانکہ مذہب کا خلاصہ صرف عبادت ہے. ہم دنیا میں کارخانے بنانے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، زمینداری کرنے کے لیے، کسی بھی نبی کے آنے کا مقصد دنیا داری نہیں ہے. 124,000 انبیاء نبین علیہم الصلات والسلام آئے تو کسی نبی کے نبوت اور رسول کے رسالت کا مقصد یہ نہیں رہا کہ آدمی کارخانہ کیسے چلائے، آدمی مل کیسے چلائے، آدمی حل کیسے جوتے، آدمی بلڈنگ کیسے بنائے، مقصد ہی نہیں ہے. جن لوگوں کا مقصد ہے انہوں نے اس کے کورسز بنائے، اور الو بنانے کا طریقہ، بے وقوف بنانے کا طریقہ، 5-5 سال ڈپلوما کورس ہے جس کا حاصل یہ ہے ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے دھوکہ دے سکے. اور آقا نے فرمایا جو مسلمان دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ شریعت کی تعلیم کا خلاصہ. ظہر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بازار کا ایک چکر لگاتے. تو ایک مرتبہ ایک تاجر گیہوں کو فروخت کر رہا تھا، جو کو اوپر عمدہ قسم کا جو اور سوکھا قسم کا اناج رکھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اندر کی طرف داخل کیا، معلوم ہوا کہ سیکنڈ کوالٹی کا اور گیلے قسم کا اناج اس نے نیچے رکھ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا جو مسلمان کسی گاہک کو دھوکا دے اب اسے حق نہیں کہ آئندہ وہ مسلمان کہلوا سکے. آپ کا بزنس مینجمنٹ کورس کیا کہتا ہے، آپ کی لائری کیا کہتی ہے، آپ کا تاجر کیا کہتا ہے، آپ کی دکانداری کیا کہتی ہے. ایسی تعلیمات دی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اس پر عمل پیرا ہو تو کائنات میں نہ کبھی غلے کی کمی ہوگی، نہ کبھی قحط سالی ہوگی، نہ مہنگائی آئے گی، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی. حالانکہ شریعت مسلمان اور دنیا کے انسانوں کے معاشی نظام کی اصلاح کے لیے نہیں آیا. قرآن کہتا ہے الا لیعبدون، میری عبادت کرے. معاشی نظام اکنامکس کو، اکنامکس پالیسی کو سدھارنے کے لیے نہیں آیا. لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں شریعت مطہرہ نے بتلا دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دیہاتی گاؤں سے مال لے کر شہر میں آتا ہے تو کسی شہری کو اجازت نہیں کہ اس دیہاتی کو بازار میں جانے سے پہلے، گاؤں والے کو جانے سے پہلے یہ خود ایجنٹ بن کر اس سے مال کو لے لے. آج پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ٹماٹر لانے والا سیدھے لا کر بازار میں ٹماٹر فروخت نہیں کرتا ہوں، وہ ضرورت مندوں کے ہاتھ نہیں بیچتا، فروٹ لانے والا نہیں بیچتا، پھول لانے والا نہیں بیچتا. مستقل ایجنسیاں ہیں کمیشن ایجنٹوں کی کہ وہ آنے والے کسانوں سے مال خریدتی ہیں اور کمیشن کے بیس پر وہ فروخت کر دیتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ گاؤں والا اگر شہر میں حاضر ہوتا ہے تو کوئی کمیشن ایجنٹ پورا مال اس سے خرید کر پھر شہریوں کو مال فروخت نہ کرے، بلکہ وہ خود دیہاتی وہ شہریوں کو مال فروخت کرے. اب بظاہر ایک مسلمان یا ایک تجارت کی سوجھ بوجھ رکھنے والا سوچے گا کہ یہ تو تکلیف والا معاملہ ہے، گاؤں والے کو اپنے گاؤں جانے کی جلدی رہتی ہے، اسے شہر کا نرخ معلوم نہیں، بھاؤ معلوم نہیں، حالات معلوم نہیں، یہ کمیشن ایجنٹ اس پر احسان کر رہا ہے اور شریعت منع کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ شریعت لوگوں میں آسانی چاہتی ہے. اب وہ گاؤں والا مال لائے گا تو کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد اس مال کو فروخت کر ڈالے اور کم سے کم نفع میں فروخت کرے. لیکن اگر یہ کمیشن ایجنٹ اور دلال درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کسان کو شہر کے حالات سامنے نہیں لاتا اور شہر کے حالات کو دبا کر اس کے مال کے بھاؤ کو گرا کر کم قیمت میں مال کو خرید لیتا ہے، اور وہ مال اگر بازار میں ہو اسٹاک کر لیتا ہے، اور جب اس کا بھاؤ بڑھتا ہے تو پھر وہ اپنے گوداموں سے مال نکالتا ہے، تو لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، یہ تجارت جائز نہیں کہ گاؤں والے سے کوئی کمیشن ایجنٹ براہ راست مال خرید لے اور اسے بازار جانے نہ دیا جائے، اگر اسے بازار جانے دیا جاتا معقول نفع وہ خود بھی پا لیتا اور لوگوں کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، لوگوں کو جتنے ٹماٹر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا ٹماٹر پیدا کرتے ہیں، جتنے اناج کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا اناج پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ کمیشن ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ اس اناج کو روک کر بازار میں گرانی کا انتظار کرتا ہے، مہنگائی کا انتظار کرتا ہے، اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر اس اسٹاک مال کو باہر نکالتا ہے۔ دونوں چیزوں سے منع فرمایا، احتکار سے بھی منع فرمایا۔ احتکار کہتے ہیں کہ آدمی مال کو جمع کر رکھے اس انتظار میں کہ کل بھاؤ چڑھے گا اور قیمتیں اونچی ہوں گی تو پھر اپنی ذخیرہ اندوزی سے میں مال نکالوں گا اور اونچے داموں کے اندر مال کو فروخت کروں گا، یہ بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ بھلے سے دنیا کے یہودی یہ کام کرتے ہوں، عیسائی یہ کام کرتے ہوں، کافر یہ کام کرتے ہوں، ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے نہیں، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ گاؤں والے سے مال نہیں لے سکتے، ہمارے سامنے یہ روایت آ گئی کہ مال کا احتکار نہیں کر سکتے، مال کی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے علم یہ حدیث آنے کے بعد اب مرتے دم تک آپ مال کو نہ جمع کریں گے، اس جو ہے امید پر کہ آئندہ جب شکر کا بھاؤ بڑھ جائے گا، آئندہ جب چاول کا بھاؤ بڑھ جائے گا، آئندہ جب املی کا بھاؤ بڑھ جائے گا تب ہم اپنے ذخیرے میں سے مال نکالیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت میں وہ مسلمان داخل ہو جائے گا اور اس کی ایک حلال تجارت خامخا کے اندر ناجائز ہو جائے گی۔ تجارت میں اللہ جل جلالہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کے وعدے فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ ایک سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھے گا، لیکن یہ تتر بتر کافروں کے، یہود کے، نصارہ کے اور بزنس پالیسی کے، مکاری کے، دھوکے کے کام کرے گا تو قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ تو اٹھ سکتا ہے، فرعون کے ساتھ تو اٹھ سکتا ہے، دجال کے ساتھ تو اٹھ سکتا ہے، نبی اور صدیق اور صالح کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ معاشی نظام کی اصلاح کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے کہ وہ یہاں سے لے کر وہاں تک کاروبار کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، سود کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، کارخانے کے بارے میں یہی کچھ بیان کرتی چلی جا رہی ہو، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہدایتیں دے رہے ہیں کہ کون سی تجارت حلال ہے، کون سا کاروبار مکروہ ہے، کون سی تجارت حرام ہے، کون سا طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور کون سا طریقہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے صاف طور سے اعلان کر دیا کہ آج دنیا کے چپے چپے میں اگر کوئی بزنس قائم ہے، اگر کوئی بڑی کمپنی قائم ہے، اگر کوئی بڑی تجارت قائم ہے تو سود کے بل بوتے پر قائم ہے اور انٹرسٹ کے بل بوتے پر قائم ہے، بینک کے نظام کے بل بوتے پر قائم ہے، انشورنس سے وابستگی کے بل بوتے پر قائم ہے۔ اور مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات یہ بھی بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا، یہ 100% غلط بات ہے، مسلمان زمانے کے ساتھ چلنے نہیں آیا۔ اگر مسلمان زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کے ساتھ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے، حضرت عمر فاروق مکے والے اور طائف والوں کے ساتھ جاتے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے۔ مسلمان قوم کی دھارا میں بہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان زمانے کے ساتھ مل کر معاہدہ کر اپنی زندگی کے شعبے کو حصے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کر چلنے کے لیے آیا ہے. مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگا کر چلنے کے لیے آیا ہے. ساری دنیا کے لوگ اگر اپنی ماں سے زنا کرتے ہو کیا اے مسلمان اے نوجوان کیا تو تیار ہوگا کہ دنیا والے ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں میں بھی ماں کے ساتھ زنا کروں گا, اور دنیا والے ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں کیا تو تیار ہوگا کہ میں بھی بازار میں لا کر ماں کو برہنا کر کر ماں کا منہ کالا کروں گا. اگر تجھے زمانے کے ساتھ چلنے کا شوق ہے, اگر تجھے زمانے کا ساتھ دینے کا شوق ہے, تجھے قرآن کی آیتیں پسند نہیں, تجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پسند نہیں, تو قرآن کو طلاق دینا چاہتا ہے, تو حدیث کو طلاق دینا چاہتا ہے, صحابہ کرام اور اسلاف کے طور طریقوں کو لات مارنا چاہتا ہے, یقیناً زمانے کا ساتھ دے, تیری ماں بہنوں کو رنڈی خانوں میں بھیج دے, شراب تو اپنے گھر میں لیا, اور دنیا والے آج زنا میں بدکاری کے اندر مبتلا ہیں, تو بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جا, ہے تیار؟ کوئی کہے گا نہیں, ہم زمانے کا اس حد تک ساتھ دیں گے جس حد تک ہمارے لیے زمانہ نفع دے اور ساتھ دے. بتلا مجھے قرآن کے مقابلے میں, حدیث کے مقابلے میں, شریعت کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے نبی کے مقابلے میں, وہ اللہ کیا نقصان دینا چاہتا ہے جو زمانہ تجھے نفع دے رہا ہے, وہ نبی تجھے کیا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں جو تجھے زمانے کے سیاستدان, زمانے کے ہیرو, زمانے کے ولن, زمانے کے کروڑ پتی, زمانے کے متولیان, زمانے کے لیڈران تجھے نفع دینا چاہتے ہیں. ساری کائنات کے چپے چپے میں, کروڑوں کروڑوں معاملات میں ایک مثال ایسی بتا دے کہ قرآن یہاں مجھے نقصان دینا چاہتا ہے اور زمانہ مجھے نفع دینا چاہتا ہے, حدیث مجھے یہاں تکلیف دیتی ہے اور زمانہ مجھے نفع پہنچانا چاہتا ہے. بتلا دے ایک مثال, داڑھی کی مثال لے لے, سود کی مثال لے لے, رشوت کی مثال لے لے, سیاست کی مثال لے لے, حکومت کی مثال لے لے, پردے کی مثال لے لے, وضو کی مثال لے لے, غسل کی مثال لے لے, نماز کی مثال لے لے, روزے کی مثال لے لے, زکات کی مثال لے لے, صدقات اور خیرات کی مثال لے لے, ان میں کون سے عمل سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ بتلا داڑھی رکھنے میں کیا تکلیف ہے؟ ہاں میں تجھے بتاؤں کہ آقا نے کہا داڑھی رکھ, صحابہ نے کہا داڑھی رکھ, قرآن نے کہا داڑھی رکھ, حدیث نے کہا داڑھی رکھ, زمانے نے کہا ہجڑا بن, اور فلم انڈسٹری نے کہا عورت بن, تو تُو نے عورت بن کر دکھایا, ہجڑا بن کر دکھایا, دیکھ جیت کس کی ہوئی, قرآن اور حدیث نے کہا داڑھی رکھنے کو. آج ڈاکٹر جھک مار کر کہتے ہیں کہ جو آدمی داڑھی رکھتا ہے حلق کے کینسر سے داڑھی اس کی حفاظت کرتی ہے. تُو نے قرآن کی نہیں مانی, تُو نے حدیث کی نہیں مانی, کہا کہ داڑھی رکھنے میں نقصان ہے, چمار بھیڑ اور حکومت کے کافر نوکری نہیں دیتے, انگریز بھوکر مارتے ہیں, میں انگریزوں کو خوش کروں گا, نبی کے دل کو دکاؤں گا, اولیاء کے دل کو دکاؤں گا. تو جھک مار کر سائنس کہتی ہے کہ داڑھی رکھنے سے حلق کا کینسر نہیں آتا, اور ڈاکٹر اور طبا کہتے ہیں جو آدمی مسلسل داڑھی کو مڑاتے رہتا ہے مڑاتے رہتا ہے, اس کی قوت مردانگی, قوت شہوانیت, عورتوں کی خواہش ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے, یہ ڈاکٹروں نے کہا. اور یہ بھی کہا ایک مرتبہ ایک مرد ساری زندگی اگر داڑھی مڑاتا ہے, تین نسل تک اللہ جل جلالہ اس کی اولاد جو مرد پیدا ہوگی ان میں قوت مردانیت کی کمی کا وہ لوگ شکار ہو جائیں گے, عورتوں کے لائق نہیں ہوں گے. بتلا کیا مشکل ہے قرآن کے مسائل میں, حدیث کے مسائل میں, سمجھ کی کمی ہے تیری, عقل کی کمی ہے. ایک بچہ کہتا ہے ابا سے, ابا مجھے تلوار دلا دو, پسٹول دلا دو. ابا منع کرتے ہیں, نہیں بیٹا ہم تلوار نہیں دلائیں گے, ہم پسٹول نہیں دلائیں گے. تو بیٹا یوں کہنے لگے ابا کتنا ظالم ہے, شریعت کہتی ہے داڑھی رکھ, شریعت کہتی ہے پردہ لا لے, شریعت کہتی ہے برقع لا لے, برقعے کو نکال کر دیکھ لیا انجام, جا دیکھ میرج کوٹو کے اندر تیری کتنی مائیں اور کتنی بہنیں, چار چار لڑکیاں اور چار چار لڑکوں کو پیدا کرنے کے بعد مرتد ہو کر غیر مسلم کافر اور دھیڑ کا ہاتھ تھام کر جا رہی ہیں. ابھی تجھے پردے پر اعتراض, ابھی تجھے برقعے پر اعتراض, ابھی تو اسکارٹ کو سینے سے لگائے گا, انگریز کے لباس کو سینے سے لگائے گا, انجام دیکھ رہا ہے, ابھی نہیں سمجھے گا تو. شراب کو منع کیا تو پھر خبر آتی ہے, ایک باپ شراب پینے کے بعد دلی میں ایک عامل رہا کرتے تھے, ایک وہاں کے قریبی امام صاحب ان کے دوست تھے, ان کے پاس جایا آیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں امام صاحب ایک مرتبہ عامل صاحب کے پاس گیا تو ایک خاتون برقع پہنی ہوئی آئی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک تعویذ چاہیے. عامل صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کا تعویذ چاہیے, کہا میں تنہائی میں کہوں گی, یہ آپ کے دوست یہاں سے اگر ہٹ جائیں تو میں اس تعویذ کے بارے میں ذکر کروں گی. تو وہاں سے ہٹ گئے. تو پھر اس کے بعد ان عامل صاحب نے شاید ان امام صاحب کو دوستی میں بتا دیا ہوگا. اس خاتون نے یہ کہا میرا شوہر رات کو شراب پی کر آتا ہے اور نشے کی دھت میں سو جاتا ہے, اور جب اس کی نیند جگتی ہے تو بجائے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھانے کے میری جو وہ بیٹی غوشہ ہو چکی ہے بار بار اس کی طرف لپک کر جاتا ہے. عامل صاحب میں آپ کے پیر پڑنے کے لیے تیار, آپ کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میرے شوہر کے اندر جو شہوانی خیالات میری بیٹی کے تعلق سے ہیں, جو اس سے پیدا ہوئی ہے, وہ خیالات اس کے دل سے نکل جائیں. شریعت نے کہا شراب تجھ پر حرام تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ایک شرابی جب ماں پر ہاتھ بڑھانے لگا, بیٹی پر ہاتھ بڑھانے لگا, بہن کی آبرو پر ہاتھ بڑھانے لگا, تب تیری سمجھ میں آ رہی ہے. سود کے بارے میں شریعت نے 1400 سال پہلے کہہ دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ ہم نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. اب شراب کو جیسے تو نے نہیں سمجھا, پردے کو جیسے تو نے نہیں سمجھا, داڑھی منڈانے کو جیسے تو نے نہیں سمجھا, چوری کو تو نے جیسے نہیں سمجھا, اور انجام آج بھگت رہا ہے, تو اللہ کی قسم اگر سود سے توبہ نہیں کرے گا, انٹرسٹ سے توبہ نہیں کرے گا, انشورنس اور بیمہ سے توبہ نہیں کرے گا, بنکاری سے توبہ نہیں کرے گا, وہی انجام جو شراب کے بارے میں دیکھ رہا ہے, وہی انجام جو بے پردگی کے بارے میں دیکھ رہا ہے, وہی انجام جو آج تو بے حیائی کے بارے میں دیکھ رہا ہے, عنقریب وہ دن دیکھ لے گا کہ بیٹا باپ کے پیٹ میں جھرا گھوم دے گا اور اولاد ماں کو قتل کر ڈالے گی سود کے حاصل نہ ہونے کے سلے میں اور انٹرسٹ نہ ملنے ہونے کی وجہ سے. 1400 سال پہلے شریعت نے تجھ پر احسان کر دیا, آیتیں نازل کر دی, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ جل جلالہ نے کاروبار کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. زمانے نے ہر چیز کا نقشہ بدل دیا. آج لوگ سود کو سود نہیں کہتے, کہتے ہیں بیاز. عربی میں سود کہتے ہیں کالک کو, پے میں جو کالک لگ کر رہتی ہے اس کو کہتے ہیں سود. آپ نے اللہ جل جلالہ نے جنہیں کعبے کی زیارت مقدر فرمائی دیکھا ہوگا, حجر اسود, حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالے کو, تو چونکہ وہ پتھر کالا ہے اسود, الف نکال دو تو پھر وہاں بھی سود رہتا ہے, تو سود کہتے ہیں کالک کو, سیاہی کو. تو مسلمان کہنے لگا, ماروڑی کہنے لگا, چٹ فنڈ کا کاروبار چلانے والا کہنے لگا, اور بیاس اس کا نام دے دیا. بیاس کہتے ہیں سفیدی کو. عربی میں انڈے کو بیزا کہتے ہیں, کیوں؟ اس وجہ سے کہ انڈا سفید رہتا ہے. اب سود کو سود کہنا بھی مسلمان چھوڑ دیا ہے کہ اللہ اگر تو کالک کہتا ہے, نبی تو کالک کہتا ہے, محدثین تم سیاہی کہتے ہو, مفسرین علماء مفتی تم کالک کہو, لیکن ہمارے حق میں یہ کالک نہیں بلکہ سفیدی. بیاس نام دے دیا. اور خوب ماشاءاللہ کیا نمازی, کیا داڑھی والے, کیا حاجی, کیا عمرہ کرنے والے, کیا علم رکھنے والے, کیا جہالت کرنے والے, کیا مسجد کے ذمہ داران, کیا مسجد کے نمازی, کیا جو ہے پرہیزگار اور کیا اناڑی, سب کے سب اس وبا کے اندر مبتلا ہیں اور اس درجے مبتلا ہیں کہ اسے سود کہنا بھی گوارا نہیں, گناہ سمجھنا بھی گوارا نہیں. بھائی ساری دنیا میں ہو رہا ہے ہم بھی کریں گے, ساری دنیا والے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. ایک مرتبہ ایک علاقے میں مسجد میں بیان تھا میلاد کا اور سیرت کا, گئے ہم لوگ, ہمارے وہ دوست جو اس میلاد کے جلسے میں شریک تھے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. بالکل غریبی علاقہ تھا, پوچھا بھائی امام صاحب کی تنخواہ کیا ہے, کہا 800-900 روپے دیتے ہیں. امام صاحب کی تنخواہ کیا ہے, کہا 800-900 روپے دیتے ہیں. مؤذن کی تنخواہ کیا ہے, کچھ اور بتلا دیا. کوئی آمدنی کے بظاہر کوئی ذرائع نہیں تھے. ہم نے پوچھا امام صاحب کو تنخواہ متولی اپنے جیب سے دیتا ہے, صدر اپنی آمدنی سے دیتا ہے, یہ تو دنیا میں کہیں نہیں, حکومت تو سب کریں گے لیکن کوئی اپنی جیب سے نہیں دے گا, تو پھر کہاں سے تنخواہ دیتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت مسجد کے اندر گاؤں والے چٹی چلاتے ہیں, نفے کی چٹی اٹھا کر امام صاحب اور مؤذن کی تنخواہ دی جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ آئے گا کہ مساجد دیکھنے میں خوش نما ہوں گے لیکن اندرونی طور پر ویران ہوں گے. جس مسجد کے امام کو نفے کی چٹی تنخواہ کی طور پر جا رہی ہو, وہ کیا واس کرتا ہوگا, کیا تبلیغ کرتا کیا ہوگا, کیا حلال بیان کرتا ہوگا, کیا حرام بیان کرتا ہوگا, اور اس کی نماز کس درجے مقبول ہوگی, اور اذان دینے والے کے اذان کے کلمات کے اندر کیا تاثیر ہوگی. آج کل لوگوں نے مسجد کو نمائش کا اڈا بنا لیا ہے. حال ہی کے اندر ایک علاقے میں مسجد کا افتتاح ہوا, وہاں کے اسی جمعہ میں شرکت کرنے والے ایک صاحب اس جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے گئے. انہوں نے فرمایا کہ افتتاح مسجد کا نہیں معلوم ہو رہا تھا, بلکہ معلوم ہو رہا تھا کسی سنیما گھر کا افتتاح کیا جا رہا ہے. ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے نماز کی, ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے بیان کی, اور پھر نہ صرف یہ کہ ویڈیو گرافی بلکہ اسے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کرتے ہوئے ایک ٹی وی کو مستورات کے خانے کے اندر رکھا گیا ہے, عورتوں کو بلایا گیا ہے. آج سارے ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ مارکت العرا بنا ہوا ہے. کورٹ کے اندر کچھ خواتین نے مسئلہ داخل کر دیا ہے کہ شریعت مطہرہ میں, ہاں حضور کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی, یہ ملا لوگ یہ مدرسے کے علماء ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں. ایسے خطرناک موومنٹ میں جب مسلم پرسن اللہ کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے, عورتوں کو آزادی دینے کی بات کی جا رہی ہے, مسجد کے افتتاح کے موقع پر عورتوں کو بناؤ اور سنگار کے ساتھ بلا کر یہاں مردوں میں جو کاروائی ہو رہی ہے اس کاروائی کو عورتوں کے اندر دکھایا جا رہا ہے. اور تو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث بنا بتایا اور بتلایا سارے گناہوں کی جڑ ہے اور سارے قبائص کی جڑ ہے. اس دیندار بھائی نے بتایا, ویڈیو گرافی کرنے والا غیر مسلم کافر تھا, میں قریب جو گیا اس کی منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. مسجد کے ذمہ داران اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے, مسجد کے ذمہ داران اللہ کی عذاب کو انہوں نے دعوت دے دیا. ایک شرابی کو ممبر کے قریب بلا کر, مصلے کے قریب بلا کر, اللہ کے گھر میں بلا کر 1400 سال پہلے اللہ جل جلالہ نے صاف کہہ دیا, انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, کفر کرنے والا شرک کرنے والا ناپاک ہے, میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہ تم نے گھر میں بلایا, شراب کی حالت میں بلایا, ویڈیو کیمرہ دے کر بلایا, اگر یہ آواز تم تک پہنچ رہی ہے اپنے ایمان کی خیر مناؤ, توبہ کرو, اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرو, اور کلمہ طیبہ کسی ملا اور عالم کے پاس پڑھ کر اپنے اسلام کی تجدید کر لو. نہیں, ضد کرتے ہو, ہٹ دھرمی کرتے ہو, انتظار کرو اللہ کے عذاب کا, اللہ کے قہر کا, اللہ کی لعنتیں اترنے کا. تم آئے ہو مسجد میں ثواب پانے کے لیے, عذاب کا کام کیوں کرتے ہو؟ ذمہ داران مساجد تک اگر میری آواز پہنچتی ہے, تم لوگ ذرے ذرے میں علماء دین کے محتاج ہو, قرآن کے محتاج ہو, حدیث کے محتاج ہو. یہ دین کوئی, یہ مسجد کوئی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, کوئی کارپوریشن کا حصہ نہیں ہے, یہ مسجد بیڈیے ڈپارٹمنٹ کا کوئی شعبہ نہیں ہے. یہاں اللہ کے دین کو زندہ کیا جاتا ہے, یہاں نمازوں کو زندہ کیا جاتا ہے, یہاں اللہ کی تکبیر, اللہ کی ثنا, اللہ کی حمد بڑائی کی جاتی ہے. کوئی ایسا کام اللہ کے لیے نہ کرے. کیوں؟ دنیا میں بازار گندے ہو چکے ہیں, دنیا میں پارلیمنٹ گندی ہو چکی ہے, دنیا میں سلطنت ناپاک ہو چکی ہے, دنیا میں سیاستدان گندے ہو چکے ہیں, دنیا کے گھر غلیظ آلودہ اور پلید ہو چکے ہیں. یہ اللہ کے چار گھر کی دیواری. میں آپ کو رحم کا واسطہ دیتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں, کم سے کم اس چار دیواری میں اللہ کے دین کو زندہ رکھنے دو, اللہ کے قرآن کو زندہ رکھنے دو, اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھنے دو. ورنہ کل جب علماء جہاد کی اجازت دے دیں گے, کل ہمارے بڑے اگر جہاد کی اجازت دے دیں گے, اللہ کی قسم میری تلوار اور میرے نوجوانوں کی تلوار کسی کفر کرنے والے کے خلاف نہیں اٹھے گی, اور کسی شرک کرنے والے کے خلاف نہیں اٹھے گی, اور کسی بت پرستی کرنے والے کے خلاف نہیں اٹھے گی. اور ذمہ داران مساجد جو مسجد کے آڑ میں بت پرستی کو جنم دیتے ہیں, شرک کو جنم دیتے ہیں, ویڈیوگرافی کو جنم دیتے ہیں, اللہ کی معصیت اور شیطان کی عبادت کو جنم دیتے ہیں. ایک جگہ ایک مسجد بنائی گئی, وہ مسجد آپ کے آنکھوں میں ہوگی, مسجد اوپر ہے, اسکول نیچے ہے. علماء نے فتویٰ دیا اس طریقے سے ناجائز ہے, لیکن یاد رکھ لو اگر ان تک میری بات پہنچ رہی ہے, علماء نے کیا بیان کیا, عام مسلمان بھی مسئلہ جانتا ہے. مسجد میں حائضہ عورت, ماہواری پانے والی عورت آ سکتی ہے نہیں آ سکتی, یہ بتلائے. ناپاک عورت آ سکتی ہے. اگر تم نے اسکول بنا دیا تو اسکول میں کیا سرکار جب تک عورت کو ماہواری آئے گی 8 دن کی چھٹی دے گی؟ اس عورت کو ماہواری آئے, اس عورت کو حیض آئے, اور وہ عورت اسکول جو مدر مسجد کے حدود میں ہے اس میں آ کر تعلیم دیتی ہے اور مسجد کو پلید کرتی ہے, مسجد کو ناپاک کرتی ہے, کون ذمہ دار ہے؟ مسجد میں نیکیاں کمانے آئے ہو یا گناہ کا بوجھ ڈالنے کے لیے آئے ہو؟ جب کبھی مستقل یہ مسئلہ الگ ہے, عورت آنا نہ آنا مان لیا جائے کہ عورت آ سکتی ہے بعض علماء کے نزدیک, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ناپاک اور حائضہ عورت حدود مسجد کے اندر نہ آئے. ایک غیر مسلم عورت آ کر اس مسجد کے اسکول میں تعلیم دیتی ہے, یہ گناہ کس کے ذمے ہے؟ کبھی تم نے کسی عالم کو پوچھا, کسی مفتی سے پوچھا؟ کیوں؟ چودھری ہو, ذمہ دار ہو, دولت والے ہو, امام غلام ہے, مؤذن غلام ہے, اور تمہیں زر قریب علماء مل جاتے ہیں. یہ دنیا چار روزہ ہے, مرنے کے بعد جب ایک ایک خون کے قطرے کے بارے میں, ایک ایک حیث کے خون کے قطرے کے بارے میں جو اس نے مسجد کے حدود میں داخل ہو کر گناہ میں ملوث ہوا, جتنا گناہ اس خاتون کو ہوگا اللہ جل جلالہ اس ذمہ دار کو بھی دیں گے جس نے دروازے کھول کر اس ناپاک عورت کو مسجد کے حدود کے اندر داخل کیا ہے. آج یہ ماحول ہے, چٹ فنڈ سے مسجد کے امام کی تنخواہ, افتتاح کے موقع پر ویڈیو گرافی, اور مسجد کے اندر حائضہ اور ناپاک اور غیر مسلم عورتوں کو تعلیم کے لیے, تبلیغ کے لیے, تدریس کے لیے. ایک فتویٰ لاؤ میں تمہاری زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار, ورنہ توبہ کر لو, قرآن کو مان لو, حدیث کو مان لو. علماء نے کہا مسجد کے ذیل میں دکانیں نہیں ہو سکتی, دکانیں بنا دی گئی. کوئی مائیکا لال بتلائے آ کر کہ دکان بن گئی اور کاروبار سے نفع ہو گیا. اللہ نے کہا کہ اس میں نفع نہیں ہو سکتا, ہزاروں ہاتھ بدلیں گے, ہزاروں بزنسیں بدلیں گے, نفع نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اللہ نے جس میں نفع بتلایا اس میں نفع ہے, اللہ نے جس میں نقصان بتلایا اس میں نقصان ہے. آج مسلمانوں کا مزاج بدل گیا ہے. شریعت نے کہا سود, شریعت نے کہا کالک, شریعت نے کہا سیاہی, مسلمان نے کہا نہیں صاحب یہ بیاض ہے, یہ سفیدی ہے, ہم سینے سے لگائیں گے, مسجد کا خرچہ برداشت کریں گے, مدرسے کا خرچہ برداشت کریں گے, علماء کا خرچہ برداشت کریں گے, اور بیت المال چٹ فنڈ سے چلائیں گے. میں آپ کو بتلا چکا ہوں شریعت مطہرہ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں اتنی وعیدیں نہیں بیان کی, حالانکہ زنا بھی گناہ ہے, چوری بھی گناہ ہے, ڈکیتی بھی گناہ ہے, رشوت بھی گناہ ہے, کسی گناہ کے بارے میں شریعت مطہرہ نے اتنی خطرناک وعید نہیں بیان کی جتنی خطرناک وعید شریعت مطہرہ سود کے بارے میں بیان کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور وہ آدمی جو چٹ فنڈ چلایا کرتا تھا, وہ آدمی جو سود کو پیسہ دیا کرتا تھا, وہ آدمی جو سود لیا کرتا تھا, قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کہیں گے فرشتوں اس کے ہاتھ میں تلوار دے دو. تلوار لے لے گا, کہے گا اللہ اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہیں گے آ میرے ساتھ کشتی لڑ, جا نبی کے ساتھ لڑائی کر, اے سود خور ہمت, اے سود کھانے والے, انٹرسٹ کھانے والے, حرام کے لقمے ہضم کرنے والے. میدان محشر میں جب انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اللہ فرشتے کے ذریعے سے تلوار ہاتھ میں دے کر کہیں گے میں نے دنیا میں کہا تھا فازنو بحرب من اللہ ورسولی, کہ سود کھانے والے, سود کے کاروبار میں ملوث ہونے والے, تو تیار ہو جا اللہ رسول سے لڑائی کرنے کے لیے. عالم نے جب اس سے کہا تو کہا مولانا میرا تو پیٹ پل رہا ہے, میرا بنگلہ بن رہا ہے, میری کاروبار میں ترقی ہو رہا ہے, میں کہاں اللہ سے لڑ رہا ہوں, میں کہاں نبی سے لڑ رہا ہوں, علماء کی بات پر تو نے یقین نہیں کیا, آج یقین کر لے, لے لے ہاتھ میں تلوار, آجا لڑائی کے لیے. ہے سود خور تجھ میں ہمت؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا اسی لمحے اسی آن اسی مجلس میں توبہ کر کے اٹھو سود سے, انٹرسٹ سے, چٹ فنڈ کے کاروبار سے. کسی نے 10 چٹیاں چلائی ہیں وہیں پر ختم کر ڈالے, اتنی بڑی لانت ہے اور اتنی وعیدیں ہیں. اللہ جل جلالہ نے اور کسی گناہ کے بارے میں یہ وعید نہیں سنائی. اور آگے بڑھیے, ایمان والا تو ایمان والا, اگر ایک کافر ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ حدیث کو نہیں مانتا, وہ شریعت کو نہیں مانتا, وہ رسول کو نہیں مانتا, کافر میں بھی کچھ لوگ با اخلاق ہوتے ہیں, وہ بد اخلاق ہے, چوری کرنے والا ہے, شراب پینے والا ہے, ڈکیتی کرنے والا ہے, اس کافر کو لا کر مجمع عام میں یوں کہیں اے کافر یہ تیری ماں ہے, اس ماں سے تو زنا کر, ہم تجھے تیری زندگی بھر تیرے خرچے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایمان والا دور کی بات, عبادت کرنے والا دور کی بات, حاجی صاحب دور کی بات, عالم صاحب دور کی بات, امام صاحب دور کی بات, مؤذن صاحب دور کی بات, متولی صاحب دور کی بات, اور داڑھی منڈانے والے کلمہ پڑھنے والے دور کی بات. دنیا کا ایک تھرڈ کلاس شرابی کبابی حرامی کافر کیا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ بتلائیے. اور اس زنا پر یہ وعدہ کہ تجھے مرتے دم تک تیرے مہینے کے خرچے کو برداشت کیا جائے گا, تیری شراب کی بوتلیں تجھے سپلے کی جائیں گی, تیری روٹی روزی کا انتظام کیا جائے گا. جناب مذاق کرتے ہیں, وہ اپنی ماں کی گالی کو برداشت نہیں کرے گا. ماں کے ساتھ زنا کرنا, ماں کے ساتھ بدکاری کرنا دور کی بات, کہے گا جناب میں ان چیزوں کے عوض اپنی ماں کو گالی بھی نہیں دے سکتا, زنا کرنا تو دور کی بات. ایک کافر مشرک بت پرست گائے بیل کا پیشاب پینے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا, مسلمان کیا زنا کرے گا؟ لیکن کر رہا ہے, کر رہا ہے مسلمان. مشکا شریف کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. یعنی کپڑا آپ بازار میں خریدنے جائیں, کپڑے کی کوالٹی ہوتی ہے, یہ فرسٹ کوالٹی, یہ سیکنڈ کوالٹی, یہ تھرڈ کوالٹی, یہ اور گھٹیا, یہ امپورٹڈ, یہ ایکسپورٹ, یہ کوالٹی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے, اینالیسس کیا جائے, سود کو تحلیل کیا جائے, 70 خانوں میں بانٹا جائے, تو سود کا جو سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کوئی بیٹا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. اے نمازی, اے حاجی, اے تہجد پڑھنے والے, اے داڑھی رکھنے والے, اے زکات دینے والے, اے صدقہ کرنے والے, اے مسجدوں کی تعمیر کرنے والے, اے مدرسوں کی امداد کرنے والے, یہ میرا نہیں, کائنات دونوں جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ اگر سود کا چھوٹا سا حصے میں تو ملوث ہوتا ہے, تو تو دیکھ تیری ماں نے تجھے کتنی آرزوؤں سے پالا، کتنی محنتوں سے اور کتنی مشقتوں سے پرورش کیا، کیا زیبا دیتا ہے تجھے اس پرورش کرنے والی ماں کو، دن میں 70 مرتبہ منہ کالا کرتا ہے، رات میں 100 مرتبہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں بیہقی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم ایک روپیہ اگر کوئی جان بوجھ کر استعمال کر لیتا ہے، وہاں تو یہ کہا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے، اور بیہقی کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 30 پر 6 مرتبہ گناہ کر لینا آسان ہے، لیکن سود کے ایک روپیے کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ ایک حاجی سے یوں کہیں، ایک داڑھی والے سے کہیں، ایک امام صاحب سے کہیں کہ بھائی تمہاری بیوی ڈیلیوری کے لیے گئی ہے، پردیش گئی ہے، جاؤ زنا کر لو، نہ حاجی تیار ہوگا، نہ امام تیار ہوگا، نہ نمازی تیار ہوگا، نہ جاہل تیار ہوگا۔ لیکن آقا نے بیہقی کی روایت میں فرمایا، ایک روپیہ سود کا استعمال کر لینا جان بوجھ کر 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین گناہ ہے، اور ہم اس گناہ کے اندر آسانی کے ساتھ ملوث ہو رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اتنا خطرناک گناہ کیوں ہے؟ بھائی تجارت میں بھی آدمی اس رومال کو میں نے 10 روپے میں لیا اور 15 روپے میں فروخت کیا، تو 10 روپے 5 روپے، 10 روپے میں 5 روپے لگ کر آ رہے ہیں، ہوتا نا تجارت میں، بھائی رومال میں نے 10 روپے میں لیا اور کوئی آدمی ثواب کو کاروبار نہیں کرتا، ہے کوئی تاجر، میں ثواب کے لیے تجارت کر رہا ہوں، میں نفع نہیں لے رہا ہوں، کفن بھی بیچے گا تو ثواب کے لیے نہیں بیچے گا، وہ کفن اور مردے کا سامان وہاں بھی دیکھے گا، اناڑی آیا ہے تو ڈبل قیمت لے لے گا۔ ہر آدمی نفے کی سوچتا ہے، تجارت میں نفع ہی ہوتا ہے، تو 10 روپے تجارت کے 5 روپے ساتھ لے آتے ہیں، تو ایک آدمی 100 روپے سود کو دے رہا ہے اور 10 روپے لگ کر آ رہے ہیں، تو پھر یہ کون سی شرافت ہے؟ اسے حلال اور اسے نیکیوں کا وعدہ، اسے صدیقین شہداء اور صلحاء کے ساتھ اٹھنے کا وعدہ، اور اسے لعنت اور زنا سے بدتر اور 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک گناہ۔ یہ بھی پیسہ پیسے کو لا رہا ہے اور یہ بھی پیسہ پیسے کو لا رہا ہے، دو چیزوں کے اندر بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ جو ایمان کے مزاج کو سمجھتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نبوت سے آشنا ہے، وہ آسانی سے فرق کو سمجھ سکتا ہے۔ کاروبار میں، تجارت میں آدمی مال کو ٹھوستا نہیں ہے، اے آپ کے دکان میں 20 قسم کی چیزیں ہیں، 20 قسم کی چیزیں 100 روپے کے نفے کے ساتھ اسی دن اسی آدمی کو دے دینا کوئی ضروری نہیں۔ ایک گاہک آتا ہے، بھائی یہ برتن کتنے کا، یہ جوتا کتنے کا، یہ کپڑا کتنے کا، پسند آیا تو لیا، پسند نہ آیا قدم آگے بڑھا گیا، نہ گاہک کو تکلیف نہ تاجر کو تکلیف۔ سود میں یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ آدمی کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتے، غسل کے لیے، تدفین کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اب یہ ضرورت مند بن کر، حاجت مند بن کر آتا ہے اور بھیک کا جو ہے، بھیک لے کر وہ آتا ہے، سوالی بن کر آتا ہے، گاہک سوالی بن کر نہیں آتا، خریدار سوالی بن کر نہیں آتا، یہ ضرورت مند بن کر آتا ہے۔ اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، بھائی وہ ضرورت مند بن کر آیا، اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، 10 آدمی مل کر چٹ فنڈ چلاتے ہیں، 10 آدمی مل کر، اور 10 کے 10 نماز پڑھنے والے، 10 کے 10 روزہ رکھنے والے، 10 کے 10 کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نبی کے امتی، نبی کے غلامی۔ 1 لاکھ کی چٹی ہے، ہفتے کی رات کو چٹی پکاری جاتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں 90,000 کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کیوں؟ 10,000 کی مجبوری اسے لگی ہوئی رہتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں صاحب، میں 80,000 کو اٹھاؤں گا، کون انسان ہے یہاں 2 روپے کی بھیک مسجد کے لیے مانگی جاتی ہے اور 10 روپے کا چندہ مانگا جاتا ہے، 20 جھریاں پرے پیشانی پر آ جاتی ہیں، وہ کیوں؟ ایک 10,000 چھوڑ رہا ہے، دوسرا 20,000 چھوڑ رہا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس کی پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں تک یہ سنایا گیا کہ 1,00,000 کی چٹی کو کسی اٹھانے والے نے 60,000 روپے چھوڑ کر 40,000 میں اٹھاتا ہے۔ بیٹی کی شادی کا مسئلہ رہتا ہے، بہن کی شادی کا مسئلہ رہتا ہے، سب لوگ اس چٹ فنڈ کے بھائی ہیں۔ جیسے نمازی بھائی، داڑھی والے بھائی، کاروبار بھائی، حاجی بھائی، عرفاتی بھائی، اسی طریقے سے یہ سود خور ماؤں کو زنا کرنے والے رشتہ دار ہیں۔ یہ اس کی ماں کو زنا کرتا ہے، وہ اپنی ماں کو زنا کرتا ہے، یہ زانیوں کا طبقہ ہے۔ اتنا سنگ دل اور اتنا کٹر دل کہ ایک شیر آ جائے، ایک گیدڑ آ جائے، ایک سور آ جائے، اسے اگر ہماری زبان سمجھ میں آ جائے، ہماری بیٹی کا مسئلہ اس سور کو سمجھائے، اس گدھے کو سمجھائے، اس کتے کو سمجھائے، اس کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یہاں کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک تو 60,000 نہیں چھوڑے گا، تیری بیٹی کو کوٹے پر تو چھوڑ دے، شراب خانے میں چھوڑ دے، عزت سے بیاہ کرنا چاہتا ہے، 60,000 دے دے، تیرے خون کو، تیرے پیشاب کو ہم گھول کر باٹل میں تیرے زانی بھائی آپس میں مل کر بانٹ کر پی لیں گے۔ کل اس سے بڑی کسی کی مجبوری ہوگی، اس نے 60,000 چھوڑا، دوسرے ہفتے میں کوئی 65,000 چھوڑا، اچھا اچھا تو نے میرا خون پیا، میرا پیشاب پیا، میرا پاخانہ کھایا، اب دیکھ میں تیرا خون کیسے پیتا ہوں، اب تیرا پیشاب کیسے پیتا ہوں، تیرا پاخانہ کیسے کھاتا ہوں۔ یہ زانی برادری ہے، یہ ماؤں کے ساتھ برائی کرنے والی، بدکاری کرنے والی، چٹ فنڈ چلانے والی، یہ وہ برداری ہے جو ایک دوسرے کا خون پیتی ہے، پیشاب پیتی ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خامخواہ اس سے زیادہ بولی لگاتا ہے تاکہ اسے ڈاؤن کرے، اور پھر وہ کہتا ہے یا اللہ رحم کر میرے لیے، میری بیٹی کی صورت دیکھ لے، میری بہن کی صورت دیکھ لے۔ ایک دوسرے کے لیے خون خار بھیڑیے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ایک اجدا آپ کے مکان میں آ جائے، آپ کے ماں کو ڈسنا چاہتا ہے، آپ کی بیٹی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس اجدے کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی قسم اجدا رحم کھاتے ہوئے ڈسے بغیر چلا جائے گا، بچھو ڈنک مارے بغیر چلا جائے گا۔ یہ چٹ فنڈ کرنے والے، اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے کبھی اپنے ثانی بھائی کو معاف نہیں کرتے۔ ہو رہا ہے؟ اور کون راحت میں ہے بتلاؤ؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آسانی سے تم ممبر میں کرسی پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہو یہ حرام یہ حرام یہ حرام، میری بیٹی کا شادی کا مسئلہ کون حل کرے گا، میرے کاروبار کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ بھائی تجھے کس نے کہا چرچ شادی محل لے، تجھے کس نے کہا جے محل کا بڑا ہال لے لے، تجھے کس نے کہا وفا سسٹم میں کیٹرنگ کا سسٹم رکھ، تجھے کس نے رہا کہا شکرانہ رکھ، تجھے کس نے کہا بھیک کے جوڑے کی رقم دے؟ یہ سب ناجائز ضرورتوں کو خود پیدا کرتا ہے، پھر ان ضرورتوں کی اماں سود کو خود جنم دیتا ہے۔ یہ سود کے اندر ایسا ہوتا ہے، پہلے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد حرام کی اماں بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان ناجائز ضرورت جو سود کی اولاد ہے، پہلے اولاد کو جنم دے، دنیا میں پہلے ماں پیدا ہوتی ہے اور ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن سود کے کاروبار میں پہلے بچے حرام کے پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی شکرانہ کرنا، کس کی اماں نے کہا، کس کے باپ نے کہا، کس عالم نے کہا، کس مفتی نے کہا تجھے شکرانہ کرنے کے لیے؟ اگر تو کہتا ہے اس کے بغیر لڑکے والے نہیں مانتے، تو تجھے کس نے کہا نہیں مانتے، اور تیری بیٹی بن بیاہی بیٹھ جائے گی، اور تیری لڑکی اور تیری بہن کا نکاح نہیں ہوگا۔ آدمی ضرورت جو سود کی ناجائز اولاد ہے، پہلے ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے، پھر حرام کی اماں چٹ فنڈ کے کاروبار کو، سود کے کاروبار کو، فکسڈ ڈپازٹ کے کاروبار کو، انشورنس کو پیدا کرتا ہے۔ بھائی اگر تو حلال کا کمایا ہے، سچی کمائی کی اسکوٹر ہے، تجھے ڈر کیا چوری ہونے کا؟ کیا ہے ڈر؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جاتے مسجد میں اور جوتا رکھتے تو ارادہ کر لیتے کہ بھئی یہ صدقہ ہے اس آدمی کے لیے جو اٹھائے۔ کیوں؟ اگر وہ حلال کی کمائی ہے اور اٹھانے والے نے اٹھا لیا تو اس کے حق میں وہ چوری ہو جائے گی۔ نیت کر کر جوتا چھوڑتے، اٹھانے والے کے حق میں صدقہ ہے، تو مرتے دم تک ایک جوڑی چپل بھی آپ کا جو ہے جوتا جو ہے چوری نہیں ہوا۔ تو حضرت سے پوچھا گیا بڑی عجیب بات ہے، ہاں آپ چوری کرنے والے کے حق میں رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اور آپ کا جوتا کبھی چوری ہی نہیں ہوا؟ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ نے چور کے حق میں حلال لقمے لکھے ہی نہیں، وہ حرام کے لقمے کھاتا ہے، اس لیے میں نیت کر لیتا ہوں صدقے کی تو صدقہ اس کے حق میں چونکہ حلال ہوتا ہے اس لیے وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سود خور خود ضرورتوں کو، حرام کے راستوں کو خود پیدا کرتا ہے۔ بھائی آپ اپنے گھر کے سامنے ٹٹی رکھیں گے تو اس ٹٹی میں کوئی آدمی جو ہے نماز کا رومال اور جانی ماس تسبیح لا کر نہیں ڈالے گا، مرے سے مردے کو لا کر ڈالے گا، خون کو لا کر ڈالے گا، پاخانے کو لا کر ڈالے گا، کچرے کو لا کر ڈالے گا، اور پھر کہنے لگے اور کورٹ کے اندر عرضی داخل کرنے لگے کہ جج صاحب میں لوگوں کی ہمدردی کے لیے ٹٹی بنایا، بجائے تسبیح ڈالنے کے جبہ ڈالنے کے اور رومال ڈالنے کے ٹوپی ڈالنے کے ساڑیاں ڈالنے کے اور جو ہے جوڑے ڈالنے کے یہ لوگ پاخانہ ڈال رہے ہیں۔ ٹٹی تو بنایا ہے، گندگی ڈالی جائے گی، ناجائز ضرورتوں کو جنم دیا ہے۔ سود کے دروازے پر جانا پڑے گا، سٹی کے دروازے پر جانا پڑے گا، ماروڑی کے پیر دھو کر پینا پڑے گا، بنکاری کے عاجز ہونا پڑے گا۔ ہم سرکاری بنکاری سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہندوستان کو کافروں کا ملک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کافروں کا ملک ہے بھائی، یہاں داڑھی منڈاؤ، یہاں ماں بہنوں کو بے پردہ بھیجو، یہاں بینک سے سودی کاروبار کرو۔ کیا یہ دلیل جائز ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کے اندر بینک کاری میں ملوث ہو کر چٹ فنڈ چلا سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، سود دے سکتے ہیں۔ سرکار جو مسلمانوں کو عوام کو امداد دے دی ہے، لون دیتی ہے، لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اگر لے سکتے ہیں کن شرائط کے ساتھ لے سکتے ہیں، کتنی لے سکتے ہیں؟ اگر نہیں لے سکتے کون مسلمان نہیں لے سکتا؟ یہ زندگی اور موت اور دنیا اور آخرت کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر تفصیلی کلام ہم انشاءاللہ اگلی جمعہ کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔